الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الظالمة على أعدائهم أجمعين.
عاد مريت وغان بس يا قندرة من الطريقة المجايدة مسائل الإقامة نماز کے مسائل پر گفتگو مشکلات نماز پر پہنچی تھی اور آج ہماری گفتگو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہوگی یعنی قضا نماز. پہلے گفتگو مختصر گفتگو ان قضا نمازوں کے متعلق ہوگی کہ جو باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے پر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد ہر انسان کی اپنی قضا نماز. آج تک کی گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے کہ جب ایک مرتبہ انسان نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دیتا تو اس کے بعد وہ حقیقت کوئی ایک بات اس کو پیش آ جائے در حقیقت ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے خالق کی بارگاہ سے ناکام اور نامراد واپس آ گئے اور اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. چنانچہ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ بعد میں دوبارہ نماز پڑھے. نماز کی شرائط میں سے کوئی چیز کا سکون ہو جانا, وضو یا غسل کا نماز کے بیچ میں ٹوٹ جانا, نماز میں سورہ ہم کے بعد جان بوجھ کر آمین کہہ دینا, نماز کی حالت میں جان بوجھ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا, نماز کی حالت میں کھانا یا پینا, سوائے ایک نماز کے کہ اگر انسان کبھی روزہ رکھنا چاہتا اور روزہ رکھنے کے وقت سے پہلے اس نے مستحب نماز شروع کر دی, نماز ایسا پڑھنا شروع کر دی یا کوئی بھی مستحب نماز شروع کر دی, روزے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے, نماز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پانی پینا چاہتا, تو اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ اگر آس پاس قریب میں کہیں پانی رکھا تو نماز پڑھتے پڑھتے اپنی نماز کو روکے, سجدے سے نہ ہٹنے پائے آگے جائے یا پیچھے آئے, جہاں کہیں پانی کا گلاس رکھتا ہے گلاس کو اٹھا کر پانی پینے, پانی پینے کے بعد گلاس کو واپس رکھے, اپنی نماز کو جاری رکھے. ایسے آدمی کے لیے مسئلہ کہ جو روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے, روزے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے اور نماز میں بھی مجبور, اس کو یہ اختیار ہے کہ حالت نماز میں پانی پی سکتا ہے. بہرحال نماز کی حالت میں آواز سے ہنسنا, نماز کی حالت میں جان بوجھ کر ہونا, نماز کی حالت میں قبلے سے ہٹ جانا, اگر انسان حالت ہے حالت نماز میں قبلے سے 90 ڈگری تک ہٹ گیا یا اس سے زیادہ ہٹ گیا تو اس کی نماز باطل ہے, چاہے جان بوجھ کر ہٹا ہو یا پھر 90 ڈگری سے کم ہٹا ہے تو اس صورت میں اگر جان بوجھ کر وہ ہٹا ہے نماز باطل ہے, قبلے سے ہٹ گیا تو نماز بالکل صحیح. نماز کے کسی رکن کو کم یا زیادہ کر دینا, نماز کے کسی واجب کو جان بوجھ کر کم یا زیادہ کر دینا, مغرب یا صبح کی نماز میں رکعت کا شک پیدا ہو جائے تب بھی نماز باطل ہوتی ہے, ظہر عصر اور عشاء کی نماز میں اگر پہلی دو رکعتوں میں شک پیدا ہو جائے تب بھی نماز باطل ہوتی ہے, اور آخری چیز کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہے وہ حالت نماز میں جان بوجھ کر گفتگو کر, گھر کے اگر گفتگو نہ کر یوں بھی اس کے منہ سے جان بوجھ کر اپنے منہ سے کچھ الفاظ کو نکال لے تب بھی اس کی نماز بالکل باطل ہوتی ہے. البتہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے حالت نماز ہی میں نماز ہی کے الفاظ کی مدد سے کسی سے گفتگو کرے تو اس کی نماز کری, کوئی شخص آیا ہے بات چیت کرنا چاہتا ہے یا الحمدللہ کا پورا پڑھتے پڑھتے اس ارادے سے کہ وہ سمجھ جائے کہ میں نماز ہوں, بآواز بلند پڑھے اس لیے مقصد اس کو سمجھانا ہو تو یہ بھی ایک طرح کی گفتگو ہے, لیکن اس سے نماز بالکل کمی رہتی ہے. البتہ صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جب نماز میں بولنا واجب اور انسان اگر نہ بولے گا تو وہ گناہ گار ہوگا, وہ ہے کہ کوئی انسان کو سلام کرے اور انسان سلام کا جواب نہ دے, تو اس صورت کے اندر اگر سلام کرے تو نماز پڑھنے والے پر واجب ہے کہ بآواز بلند سلام کا جواب اس طرح سے دے کہ کہنے والے کے کان تک پہنچ جائے, اور اگر اس سے غفلت برتی اس کو چھوڑ دیا تو وہ گناہ گار ہوگا, اور یہ گناہ حقوق الناس کا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے جب تک کہ سلام کرنے والا آپ کو معاف نہ کرے. البتہ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جس نے سلام کیا ہے اس کو سلام سے ثواب تو نہیں ملے گا, البتہ اس نے فعل مطروح کیا, فعل حرام نہیں کیا, سلام کا ثواب جتنا ہے اس میں کچھ کمی آ جائے. سلام کے سلسلے میں ایک مسئلہ جو رہ گیا تھا وہ یہ کہ جب کوئی شخص دوسرے کو سلام کرے سلام سننے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جن الفاظ میں سلام کیا گیا ہے ان سے بہتر الفاظ میں اس کو جواب دے. اگر السلام علیکم کہہ کر سلام کیا گیا ہے تو جواب میں وہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ وغیرہ جتنی دعائیں بڑھا سکتا ہے بڑھا سکتا ہے. اب آج کے مسائل کا آغاز کہ اگر کبھی انسان کو نماز پڑھنے کے بعد یہ شک ہو گئے کہ پتہ نہیں ان 12 باتوں میں سے کوئی بات نماز کے بیچ میں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی, شک ہو گیا کہ نماز کے بیچ میں ہنسا تو تھا لیکن پتہ نہیں آواز سے ہنسا تھا یا بغیر آواز, شک ہو گیا کہ نماز کے بیچ میں نے گفتگو کی تھی یا نہیں کی, شک ہو گیا کہ نماز کے بیچ میں نے ہاتھ باندھے تھے یا نہیں باندھے, یہ شک ہو گیا کہ نماز کے بیچ میں قبلے سے ہٹا تھا یا نہیں ہٹا تھا. ان 12 باتوں میں سے کسی ایک بات کے بارے میں جب شک ہو جائے نماز کے بعد تو نماز کو بالکل صحیح سمجھا جائے اور ایسے شک کی طرف بالکل توجہ نہ دی. فجر نمازوں کے سلسلے کی گفتگو کا آغاز پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کا باپ مر جائے تو بڑے بیٹے پر یہ واجب کہ اس کے باپ نے جتنی نماز بغیر کسی مجبوری کے چھوڑی, چاہے جان بوجھ کر چھوڑی, چاہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چھوڑی, چاہے باپ تاریخ الصلاح, اگر باپ نے جان بوجھ کر یا بھولے سے بغیر کسی مجبوری کے کوئی نماز ادا نہیں کی تو بڑے بیٹے پر یہ واجب ہے کہ باپ کی اس نمازوں کی قضا انجام دے, اور اگر وہ انجام نہیں دے گا تو روز قیامت جس پر آخری نمازوں کے بارے میں تاریخ الصلاح کہلائے گا باپ کی نمازوں کا چھوڑنے والا بھی تاریخ الصلاح ہے. البتہ بڑے بیٹے پر یہ واجب نہیں ہے کہ نمازیں خود پڑھیں, بلکہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کی قضا نمازیں پڑھیں, باپ کے اوپر سے اتر جائیں, چاہے خود پڑھے, کسی کو پیسے دے کر پڑھوائے, یا اگر کوئی تھرڈ پرسن ہے اپنی طرف سے پڑھ لیتا ہے, ماں ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی نمازوں کو ادا کر دوں, چھوٹے بیٹے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم باپ کی نمازوں کو ادا کر دیں, تو جتنی نمازیں یہ لوگ ادا کر دیں اتنی نمازیں بڑے بیٹے پر سے گزر جائیں گی, باقی جو نمازیں بچیں گی وہ اس کے اوپر واجب رہیں گی. لیکن پھر یہی کہ واجب اس کے اوپر خود انجام دینا نہیں, واجب یہ ہے کہ باپ کی نمازوں کو پڑھوا دے, خود پڑھ لے یا کسی اور کو پیسے دے کر پڑھوا. اگر باپ نے وصیت کی ہے کہ میری نمازوں کو پیسے دے کر پڑھوایا جائے اور پیسے چھوڑ گیا ہے تو پھر واجب یہ ہے کہ کسی آدمی کو مقرر کیا جائے اور اس کو پیسے دے کر اس سے نماز پڑھوائی جائے, اور جب پڑھنے والا پڑھ لے گا تو بڑے بیٹے پر اس سے نماز اتر جائے گی. لیکن اگر لوگ باپ کی وصیت پر عمل نہ کریں تو یہ نماز بڑے بیٹے پر واجب رہے. البتہ ماں کی نماز اگر ماں نے کچھ نمازیں ادا نہیں کی اور قضا نمازیں ماں کی باقی ہیں تو وہ قضا نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر واجب, کسی بیٹے پر بھی واجب ہے, نہ بیٹے پر نہ بیٹی پر, نہ بڑے پر نہ چھوٹے. البتہ بہتر یہ ہے کہ بڑا بیٹا ہی ماں کی قضا نمازوں کو بھی پڑھے, اور اگر ماں کی قضا نمازوں کو بڑا بیٹا پڑھے گا یا کوئی اور بیٹا پڑھنا چاہے تاکہ میری ماں جو جہنم کے عذاب کا شکار ہے وہ اس شکار سے بچ جائے, تو عذاب سے بچ جائے اور نکل آئے جہنم سے, اگر اس کا یہ ارادہ ہے اور ماں کی نمازوں کو انجام دینا چاہے تو اپنے مطابق انجام دے. یعنی ماں اگر مغرب کی نماز پڑھتی تو آہستہ پڑھتی, لیکن اگر بیٹا ماں کی طرف سے پڑھے تو وہ زور سے پڑھے. ماں اگر مجبور تھی بوڑھی تھی بیٹھ کر نماز پڑھتی, بیٹا اب ماں کی قضا نماز پڑھے گا تو وہ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا بلکہ کھڑے ہو کر پڑھے. تو جو شخص نماز پڑھے قضا وہ اپنے آپ کو دیکھ کر قضا نماز کو انجام دے. اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ پر کوئی نماز قضا دی تھی یا قضا نہیں, اس کے اوپر کوئی نماز واجب نہیں ہے, بالکل بڑی ذمہ ہے اور قطعاً گناہ گار نہیں. البتہ اگر یہ تو یقین ہے کہ میرے باپ نے نمازیں قضا کی, شک یہ ہو رہا ہے کہ نماز قضا کرنے کے بعد کیا اپنی زندگی ہی میں میرے باپ ان نمازوں کو پڑھ کر گئے تھے یا نہیں گئے, شک یہ ہو رہا, نماز قضا ہونے کا یقین ہے تو شک ہو رہا ہے, صرف یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں میرے باپ نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی. تو اس صورت میں دیکھیے آپ کے واجب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ایسی نمازوں کو بھی انجام دے. لیکن اگر اس کو یہ شک یہ معلوم ہے کہ میرے باپ نے کم از کم 3 سال کی نمازیں نہیں پڑھی, یا 3 سال کی نہیں پڑھی, یا 4 سال کی نہیں پڑھی, یا 5 سال کی نہیں پڑھی, لیکن منیمم 3 سال کی تو چھوڑی, اور 6 سال تک کا خیال ہے کہ میکسیمم 6 سال کی چھوڑی ہے, منیمم 3 سال, تو اس میں اس کو یہ اختیار ہے کہ کم از کم جتنی نمازوں کے بارے میں یقین ہے, یعنی 3 سال کی وہ پڑھ, جس سے زیادہ جتنی نمازوں کے بارے میں شک ہو رہا ہے ان نمازوں کو بڑا بیٹا چھوڑ سکتا ہے. اگر بڑا بیٹا ایسا نالائق ہے کہ باپ کی نمازیں بھی اس پر آ جائیں گی اور اپنی نماز بھی قضا کرا کر بیٹھا, نہیں پڑھی اس نے اپنی نماز, بعد میں اس کو خیال آیا اللہ کے خوف نے اس کو مجبور کیا اور وہ قضا نمازیں پڑھنے پر مجبور, تو اب اس کو یہ اختیار ہے چاہے اپنی نمازیں پہلے پڑھ لے, چاہے باپ کی نمازیں پہلے پڑھ لے, چاہے دونوں کو ملا جلا کر ساتھ ساتھ پڑھتا جائے, کیونکہ دونوں نمازیں اب اس کی اپنی ذمہ داری سے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اپنی نمازیں پڑھ لے اور اس کے بعد باپ کی پڑھ, نہ بھی یہ ضروری ہے کہ باپ کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے پہلے باپ پڑھے, پہلے باپ کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنی نماز پڑھے, دونوں میں سے کسی بات کا. دونوں میں سے اس کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اختیار ہے چاہے اپنی نماز پہلے پڑھے چاہے باپ کی نماز پہلے پڑھے. اگر باپ ایسے وقت میں مرا, یہ مسئلہ اہم ہے, تو خیال رکھنا ضروری ہے کہ زہر کا وقت فرض کیجیے 1 بجے آتا ہے, باپ بیمار تھا یا صحت مند تھا, 3 بجے باپ کا انتقال, نماز باپ پر قضا نہیں ہوئی, زہر کی نماز کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ باپ مر گئے, لیکن یہ نماز بھی باپ کی قضا نماز کہلائے گی اور بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ اس نماز کو بھی پڑھے. اگر نماز کا وقت آ گیا اور وقت آنے کے بعد باپ اس دنیا سے رخصت ہوا, بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ اس نماز کو بھی انجام دے. اگر باپ کے انتقال کے وقت والے پاگل اور بچے کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے, لیکن اگر باپ کے انتقال کے وقت اس کا بڑا بیٹا پاگل تو اس کے اوپر سے یہ ذمہ داری نہیں اترے گی, بلکہ جیسے ہی اس کا دماغ صحیح ہوگا ویسے ہی اس پر واجب ہے کہ اپنے باپ کی نمازیں پڑھ. اب یہ دوسری بات ہے کہ نمازوں سے بچنے کے لیے وہ کبھی پڑھیں گا. اسی طرح اگر باپ کے انتقال کے وقت بڑا بیٹا جو تھا 4 سال کا 5 سال کا 10 سال کا چھوٹا تھا نابالغ, اس پر اپنی کوئی چیز واجب نہیں, لیکن باپ کی نماز اس پر واجب ہو گئی, لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ ان نمازوں کو انجام دے اور ادا کرے. اگر بڑا بیٹا نمازوں کو پڑھنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا, باپ کا انتقال ہوا آج, کل بڑے بیٹے کو معلوم ہوا کہ 100 سال کی نمازیں پڑھنا ہے, اس کا بھی حال ہو گیا, وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا, تو اس کے بعد دوسرے بیٹوں کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر بڑے بیٹے باپ کی نمازیں پڑھنے سے پہلے دنیا سے رخصت اختیار کر لی, چھوٹے بیٹوں کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں. یا اگر بڑے بیٹے نے بالکل توجہ بنا بھی اپنے باپ کی نمازیں پڑھنے کے لیے, تب بھی چھوٹے بیٹوں پر کچھ واجب نہیں. البتہ اگر باپ کے حقوق کا خیال کرنا, اور یہ خیال کرنا ہے کہ اس وقت میرا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہو, تو چھوٹے بیٹے خود سے نماز پڑھ سکتا, اور اگر نہ پڑھے تو باپ جہنم میں جلتا رہے گا, چھوٹے بیٹوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی شخص کے بڑے بیٹے کئی 2-3-4 بڑے بیٹے ایک وقت میں سب پیدا ہوئے, ایک آدمی اسلامی نظام آ رہا ہے اس میں پوری 4 شادیاں کر, اور چاروں بیویوں نے بیک وقت بچوں کو عالم نجوم کے اندر داخل کر, تو 4 بیٹے ہوئے اسی وقت میں پیدا ہوئے, چاروں بڑے بیٹے کہلائے, اس کے بعد ان کے باپ کا انتقال ہوا, اب ان 4 بیٹوں کے اوپر باپ کی قضا نمازیں واجب ہو جائیں, لیکن واجب ہے کفایت کہ 4 میں سے کوئی ایک پڑھ لے کافی ہے, اور کوئی نہ پڑھے تو سب کو گناہ ملے گا. یہ واجب نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کر نمازیں کب سے, جس کی نہ ضرورت ہے نہ یہ واجب, کر لیں تو بہت اچھا ہے لیکن نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. البتہ واجب سب پر رہے گا, کسی نے نہیں پڑھی سب گناہگار, ایک نے مصیبت مول لے لی باقی سب اس مصیبت سے چھٹ جائیں. بڑے بیٹے سے مراد شریعت میں وہ شخص ہے جس کی عمر زیادہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکے کی عمر زیادہ ہے وہ نابالغ, ایک لڑکے کی عمر کم ہے وہ بالغ ہو, اس پر عجیب واجب ہے, لیکن شریعت کے اندر یہ نابالغ جس کی عمر زیادہ ہے اس کے اوپر باپ کی نماز واجب ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں واجب ہے کہ جو بالغ ہو چکا ہے لیکن اس کی عمر کم ہے. کہ مثلاً ایک لڑکے کی عمر 13 سال ہے نابالغ, دوسرے کی عمر 11 سال ہے اور 11 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے تو اس کو احترام ہو گیا, یا اس کے ناف کے نیچے بال ہو گئے وہ بالغ ہو گئے, 11 سال والا چھوٹا بیٹا ہے لیکن بالغ ہو گیا, اس کے اوپر اپنی تمام چیزیں واجب ہیں. 13 سال والا بڑا بیٹا ہے لیکن نابالغ, تو شریعت کی طرف سے ذمہ داری اسی 13 سال والے کے اوپر ہے جو نابالغ, تو چھوٹے اور بڑے کا معیار بالغیت اور نابالغیت نہیں ہے بلکہ عمر. اگر کبھی اتفاق ایسا اتفاق کم ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ طے نہ ہو سکے کہ بڑا بیٹا ہے ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تو بڑا بیٹا ہے نماز پڑھنا تیری ذمہ داری آپ اپنی بیٹھ کے جھگڑا کرنا اور طے نہ ہو سکے کہ بڑا بیٹا کون ہو اس صورت میں کسی کے اوپر بھی نماز واجب نہیں ہے ویسے یقینی ہے کہ 10-12 میں سے ایک تو بڑا بیٹا ہو ہی گا لیکن کیونکہ جھگڑا ہو رہا ہے یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ کون بڑا بیٹا ہے تو کسی پر نماز واجب نہیں بہتر یہ ہے کہ قرآن راضی کر لیں راضی ڈالیں جس کا نام مجھے وہ نماز پڑھیں لیکن یہ بہتر ہے واجب نہیں اب بڑے بیٹے کے اوپر بعد کے قضا نمازوں کا مسئلہ ختم ہوا اب خود آج کے اوپر جو آج کی قضا نمازیں ہیں اس کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہر شخص جو نماز کو اپنے وقت میں انجام نہ دے اور نماز کا وقت ختم ہو جائے اس کے اوپر واجب اس نماز کی قضا انجام دے اور تمام زندگی جو واجب اس کے اوپر باقی رہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ تمام وقت نماز کا سوتا رہا مثلا نماز صبح کے وقت عام طور پر سب لوگ سوتے رہے تب بھی اس کی قضا نماز اس کے اوپر واجب رہے. اگر یہ ایک مسئلہ ہے کہ سونے والے کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا انشاءاللہ جو معراج کے سلسلے کی تقریب ہوگی آئندہ پروگرام کے بعد اس کے اندر یہ بات تفصیل سے آئے گی کہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے سونے والے کو معافی دی گئی. سونے والا جا کر کسی کو قتل کر دے سونے والے کو کچھ نہیں کہا جائے. سونے والا اپنے نیند ہی کی حالت میں کسی کی یہاں چوری کر لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے. سونے والا سونے کی نیند کی حالت میں شراب پیے اس کو کوئی سزا نہیں ملے. تو سونے والے کے اوپر سے رحمت الہی کی بنا کے اوپر عذاب کو اٹھا لیا گیا. لیکن اگر نماز کے وقت میں کوئی شخص تمام عرصے سوتا رہا تو اس کے اوپر بہرحال نماز کے سزا رہے. البتہ 3-4 ایسے اشخاص ہیں کہ جن پر نماز کی قضا واجب نہیں. پہلا تو بچہ کہ بچے پر نماز بھی واجب نہیں ہے اس کی قضا بھی نہیں. دوسرا کافر. ہماری طبیعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کافر کے اوپر نماز واجب ہوتی ہے روزہ واجب ہوتا ہے حج واجب ہوتا ہے جبکہ ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک کافر کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ اور رسول کا قائل نہیں. تو کافر کے حصول دین کی وجہ سے قیامت کے دن عذاب کا شکار ہے جبکہ ہمارے چھٹے امام نے امام ابو حنیفہ کے سامنے اس کی تردید کی تھی مناظرہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ نہیں کافر کے اوپر تمام عبادتیں بالکل اسی طرح سے واجب ہیں جس طرح مسلمان کے اوپر واجب ہیں. اسی لیے روز قیامت کافر کو دوہرا عذاب ملے ایک حصول دین کو چھوڑنے کا اور دوسرا حصول دین کو چھوڑنے کا. البتہ اگر کافر مسلمان ہو جائے 50 سال بعد 60 سال 50 سال کی نمازیں اس کے اوپر واجب ہیں لیکن یہ ایک رحمت ہے یا خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ کہ تم ہمارے دین میں داخل ہوئے ہماری مملکت میں داخل ہوئے تمہیں ایک تحفہ دیا جاتا ہے کہ جتنی نمازیں اب تک تم نے نہیں پڑھی سب واجب سب کا گناہ تمہارے نام لکھا جا چکا لیکن جیسے ہی تم مسلمان ہوئے سب کا گناہ بالکل معاف کر دیا گیا. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر کیا ہوتا اور وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا چلا آ رہا تھا ہمارے نزدیک وہ ساری نمازیں باقی تو اگر وہ اسی حالت میں مر گیا آخر وقت تک وہ ایمان نہیں لایا اسلام لانے کے بعد ایمان نہیں لایا تو روز قیامت جس طریقے سے امامت کے مسئلے میں اس کو پکڑا جائے اس طرح ان تمام نمازوں کے مسئلے میں بھی اس کو پکڑا جائے گا جو اس نے غلط طریقے سے پڑھ لی وہ ساری نمازیں باقی. البتہ اگر وہ مرنے سے کچھ عرصے پہلے ہی ایمان لے آئے تو وہ باطل نمازیں اس کی ساری صحیح ہو جائیں گی اور وہ گناہگار نہیں رہے. تو کافر کے اوپر نمازوں کی قضا نہیں ہے. ایسے مسلمان پر جو پہلے مومن نہیں تھا غلط نمازیں پڑھتا رہا تھا جب مومن ہو جائے تو پیچھے کی نمازوں کے قضا نہیں. مرتد کے اوپر جو مرتد ہو جائے کہ ایک دفعہ اسلام لے رہا اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے کافر ہونے کے بعد اس کو قتل کرنا واجب لیکن اگر قتل کرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو اور سال دو سال کا عرصہ اس نے بغیر نماز پڑھے ہوئے گزارا تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اب یہ شخص جس نے کافر رہ چکا یہ شخص جب دوبارہ مسلمان ہوگا تو اس کو بیچ کی تمام نمازیں پڑھنا اس کے لیے واجب رہے اس کے لیے رعایت نہیں ہے کہ رعایت سے کافر ہے اصلی دل ورنہ ہم نے سے ہر ایک یہ نہیں کرے کہ جہاں نماز کا دل نہیں تھا دو سال کے لیے کفر اختیار کیا اس کے بعد توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئے کہ نماز معاف کرانے کا آسان نہیں چلے. کافر اصلی کے لیے یہ ہے لیکن ایک مرتد کہ جو ایک دفعہ اسلام لا چکا 15 سال کا حالت اسلام میں ہو گیا اس کے بعد اگر ایک دفعہ وہ کافر ہو جائے تو وہ نماز جو اس نے حالت شکر میں چھوڑی ہے ان کی قضا اس کے اوپر واجب رہے. اس کے بعد عورت اگر حیض اور نفاس کی حالت میں عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں اور اس کی نماز نہیں پڑھتی اس کے لیے نماز کا پڑھنا حرام ہے پڑھے گی تو گناہگار حیض و نفاس کی حالت ختم ہونے کے بعد اس کے اوپر پیچھے کی تمام نمازوں کے قضا نہ ہوں. بچہ اور ساتھ ان دونوں کا ایک مسئلہ اور کہ خاص طور پر یہ وہ بچے کی جو نابالغ ہونے کے بعد بالغ ہوتے ہیں اس مسئلے کا خیال رکھیں کہ اگر نابالغ تھا بچہ اور اس کے بعد بالغ ہو جس وقت بالغ ہوگا اس وقت کسی نہ کسی نماز کا وقت چل رہا ہو اس کے اوپر وہ نماز پڑھنا واجب چاہے صرف ایک رکعت کا وقت باقی کہ مثلاً آج کل 7:25 پر سورج غروب ہوتا یا صبح 5:42 پر سورج نکلتا عموماً بچے صبح کو پیدا ہوتے ہیں. ایک بچہ 5:40 پر پیدا ہوا 15 سال کے بعد 5:40 پر سورج آج چلا اس کے اوپر نماز صبح واجب ہو گئی اگر صرف 2 منٹ رہ گئے وقت ختم ہونے میں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اوپر نماز صبح کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ 2 منٹ میں ایک رکعت اطمینان سے پڑھی جا سکتی ہے وضو کر کے وضو کا وقت نہ ملے تو تیمم کرنا. تو اگر کافر یا بچہ جس پر نماز نہیں دوبارہ مسلمان ہو جائے یا بالغ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ایک رکعت کا وقت بھی ملے تو وہ نماز اس کے لیے واجب ہے اور اگر اس کو نہ پڑھ لاپرواہی سے چھوڑ دے تو وہ تاریخ الصلاۃ کو نہیں کہلائے گا البتہ گناہگار رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہو جائے گا کہ اس نماز کو انجام دے. اس کے بعد جتنے کا وقت کافی کم ہے لیکن بہرحال اگر کسی شخص کی نماز غلط پڑھتا رہا نماز 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال بعد میں پتا چلا کہ میں غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں اس کی تمام نمازیں پیچھے کی باتیں ہیں اور ان کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے. فجر نمازوں میں ایک مسئلہ جس کے اوپر نماز قضا ہو اس کو یہ اختیار اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مستحب نماز بھی پڑھ سکے. یہ مسئلہ کیوں آیا اس کی وجہ یہ کہ جس پر ایک قضا روزہ بھی باقی ہے اس کے لیے سنتی روزہ رکھنا جائز نہیں اور اگر وہ سنتی روزہ رکھے گا تو وہ روزہ بالکل غلط ہو جائے. ایک قضا روزہ بھی آ جائے نہ رجب کا روزہ نہ شعبان کا روزہ نہ محرم کے روزے جتنے بھی مستحب اور سنتی روزے ہیں جن کا ثواب 60 اور 70 سال کی عبادت کے برابر ہے لیکن ایک قضا روزہ بھی جس کے اوپر ہے اس کو یہ اختیار نہیں کہ قضا اتارنے سے پہلے مستحب یا سنتی روزہ رکھا. البتہ سنت نماز جس کے اوپر قضا نماز ہے اس کو یہ اختیار کہ چاہے اپنی قضا نمازیں پڑھیں چاہے اپنی سنتی نمازیں پڑھیں. قضا نماز واجب رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سنتی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. اگر یہ بہتر یہ ہے کہ قضا نماز پڑھے تو یہ چھٹے امام کی ایک حدیث کہ اگر وقت مغرب کا وقت آ گیا تم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد تمہارا بھی دل چاہا کہ میں مغرب کی سنت نماز 4 رکعت پڑھ لیکن تمہیں یہ سوال آ گیا کہ میری قضا نماز بھی باقی چلی آ رہی ہے تم نے 4 رکعت مغرب کی سنت کے بدلے ظہر کی 4 رکعت قضا نماز پڑھی تو خدا جو ہے تمہیں اس قضا نماز کا ثواب بھی دے گا قضا نماز تمہارے ذمے سے اتار بھی دے گا اور اس مغرب کی سنت نماز کا ثواب بھی تمہارے نامۂ اعمال میں لکھا جائے. تو بہتر یہی ہے بہت زیادہ تاکید آئیے بھیا نکلی آئیے اب اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک قریب آ رہا اور ایک کمپلیٹ بھی شاید تقریر ہونے لگے جس میں امیر المومنین سے منسوب ایک روایت کو نقل کیا جاتا ہے جو بالکل غلط من غلط اور جھوٹی روایت کہ اگر کوئی شخص یہ فلاں دعا پڑھ لے یا 2 رکعت یہ والی نماز اس طریقے سے پڑھ لے تو تمام قضا نمازیں اس کے اوپر سے اتر جاتی ہیں. ایسی کوئی روایت دخل احادیث کے اندر صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں اور نہ یہ چرن طریقہ ہے. اگر اس طریقے پر کسی نے عمل کیا تو اس کی کوئی قضا نماز اس کے ذمے سے نہیں اترے گی. ہاں اس سلسلے میں اتنا ضرور ہے کہ قضا نماز جب انسان کرتا ہے تو اس پر 2 گناہ آتے ہیں. ایک نماز کو جو اس نے چھوڑا وہ نماز اس کو پڑھنا ہے یہ 1 گناہ اور ایک جو اس نے وقت کو ٹال دیا اس کا 1 گناہ خدا کی نافرمانی کا 1 گناہ اور ایک جو 4 رکعت نماز اس کے سر پر سوار رہے گی اس کا 1 گناہ. جب وہ قضا نماز اپنی پڑھ لے گا ظہر تو جو ظہر کی نماز اس پر چلی آ رہی تھی وہ اتر گئی لیکن گناہ اپنا باقی رہتا ہے. وہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتا ہے اگر انسان اس طریقے سے وہ نماز 2 رکعت پڑھ لے جو امیر المومنین نے فرمایا. اگر اس حدیث کو ہم صحیح مانیں تو اس سے صرف وہ گناہ اترتا ہے. البتہ کوئی قضا نماز کسی اور طریقے سے نہیں اتر سکتی سوائے اس کے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ بالکل صحیح طریقے سے انجام دیں. چند مسئلے کی اور رہ گئے وہ انشاءاللہ آئندہ حاصل سے دور سے بھی محمد ایک مومن پھر اس کی تمام زندگی کا دائرہ صرف یہ ہے کہ میں خوشنودی خدا کو حاصل کرتا رہوں، میں ہر وہ کام کروں کہ جس سے خدا راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچوں کہ جس سے خدا ناراضی ہو جائے، جس سے خدا ناراض ہو جائے، جس سے خدا مجھ کو دوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مومن کی صبح و شام صرف اور صرف کسی چیز پر گزرتے ہیں کہ جو خدا راضی ہو جائے وہ مجھ کو کرنا، جس سے خدا راضی نہ ہو وہ مجھ کو قطعاً نہیں کرنا۔ اسی لیے جب پیغمبر اسلام نے ایک دن اپنے صحابیوں سے یہ سوال کیا کہ اے میرے صحابیوں، ایمان کے اندر سب سے زیادہ مستحکم اور بنیادی چیز کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر ایمان کی پوری عمارت قائم، وہ اینٹ، وہ پتھر، وہ بنیاد کیا ہے کہ جس کے اوپر ایمان کی پوری بنیاد قائم، کہ اگر اس اینٹ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو، عمارت ایمان، ایمان کی پوری عمارت نیچے گر جائے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ نماز، کسی نے کہا کہ روزہ، کسی نے کہا جہاد، کسی نے کہا آپ سے محبت، کسی نے کہا کہ آپ کے احکامات کی تابعداری، مختلف قسم کی چیزیں بتائی۔ پیغمبر نے کہا کہ یقیناً یہ سب کی سب اہمیت رکھتی ہیں، اور ایمان کی عمارت میں ان کا کوئی نہ کوئی مقام ہے، لیکن بنیاد ایمان صرف یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دنیا کی جس چیز سے محبت کرو یہ دیکھ کر کرو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا راضی نہیں، دنیا کی جس چیز سے نفرت کرو یہ دیکھ کر کرو کہ اللہ اس سے ناراض، جس چیز میں اللہ کی رضا مندی اس کو تم انجام دو چاہے تمہارے لیے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس کو چھوڑ دو چاہے تمہارے لیے کتنی زیادہ پسندیدہ اور محبوب کیوں نہ ہو۔ اسی وقت انسان صحیح معنوں میں مومن بنتا ہے، اور مومن اور گناہ یقیناً ایک مقام پر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، کچھ تقاریر میں شاید لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حب اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں، یقیناً حب رسول اور حب آل رسول اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، اور یقیناً یہ محبت ایسی ہے کہ گناہوں کو معاف کروانے والی، حب کو علی یا کل جنوب کما کا کل نار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو کھاتی ہے جس طریقے سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اور وسائل شیعہ میں ایک واقعہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام مدینہ منورہ کے اندر پہنچ چکے، اور جب مدینہ منورہ کے اندر پیغمبر کا قیام تھا تو اس زمانے کے اندر مدینہ میں ایک ایسا شخص رہا کرتا تھا جسے پیغمبر سے انتہائی محبت، اس کا کام تھا روغن کی خرید و فروخت۔ آپ نے تقریب سنی ہے، اس کا کام یہ تھا روغن کی خرید و فروخت، اور یہ بھی کام کیا کرتا، البتہ پیغمبر اسلام سے اس محبت علاقہ مندی اس کو اتنی کہ جب تک کہ صبح و سویرے ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے کی زیارت نہ کرے دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کی عادت یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتا اور دکان کھولنے سے پہلے ایک مرتبہ مسجد میں آتا جہاں پیغمبر درس دے رہے ہوں، اور اگر پیغمبر مسجد میں نہ ہوتے تو پیغمبر کے گھر پہ جاتا اور پیغمبر کو بلاتا گھر سے باہر، یا کسی اور صحابی کے گھر میں ہوتے تو وہاں پر جاتا، جب تک کہ پیغمبر کے چہرے کی زیارت نہ کرتا وہ دکان نہ کھولتا۔ پیغمبر اسلام سے اس کی محبت دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی۔ ایک مرتبہ اس کی محبت کا واقعہ ایک مرتبہ ایسا تھا کہ پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے چاروں طرف صحابیوں کا مجمع، وہ شخص آیا لمبا کر کے پیغمبر اسلام کو دیکھنے لگا، اور جب پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت پر مطمئن ہو کر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پیغمبر اسلام کے چہرے کی ایک مرتبہ پھر زیارت کرنا ہو، مجمع بڑھ چکا تھا اور اس کو اچکنا تھا، پیغمبر اسلام کو دیکھا، پیغمبر اسلام کی نگاہ بھی اس کے چہرے پر پڑی، ایک مرتبہ تعجب سے سوال کیا کہ ایسا تو ایک مرتبہ میری زیارت کرتا تھا، آج دو مرتبہ یہاں کیسے آ گیا؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آج میرا دل دکان میں نہیں لگ رہا، دل جا رہا ہے کہ بار بار آؤں اور آپ کے چہرے سے زیارت کروں۔ یہ سن کر پیغمبر نے اس کو دعا دی۔ کچھ عرصہ گزرا، پیغمبر اسلام کو یہ محسوس ہوا کہ کافی طویل عرصے سے وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا, پیغمبر اسلام نے یہ سنا تو اس کے بعد اگلے دن صبح و سویرے بیٹھ گئے کہ میں اس کا انتظار کرتا ہوں, پورے دن نہیں آیا. تیسرے دن پیغمبر نے اپنے تمام صحابیوں کو مدینے میں پھیلا دیا کہ جاؤ اس کا پتہ دریافت کر کے آؤ اور معلوم کرو کہ اس کی کیا کیفیت. اصحاب نکلے, تمام مدینے کا گشت کرنے لگے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے سب کو جیت یا روغن زیتون کے پاس پھیلے, بازار میں پہنچے کہ جہاں روغن فروخت ہوتا, لوگوں سے پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی یہ دکان, دکان کے قریب پہنچے تو دکان بند, مرتبہ واپس آئے کہ یا رسول اللہ میں ہم اس کی دکان تک تو پہنچ گئے لیکن اس کی دکان میں تالا لگا ہوا. یہ سنا خود پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے چلے بازار میں پہنچے, دکان تک پہنچے, آس پاس کے دکانداروں سے دریافت کیا کہ اس دکاندار نے آج دکان کو بند کیوں کر رکھا. جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا اتنا کہ دکان اسی طرح بند. یہ سنا پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا کی, پیغمبر کو دعا کرتے لوگوں نے سنا تو دکاندار جمع ہو کر پیغمبر کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ آپ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ایک خرابی بہت زیادہ تھی. سنا پیغمبر اور کہا کہ اور کون سی خرابی تھی؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر خرابی یہ تھی کہ جب اس دکان کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی تھی پھر اس عورت کا پیچھا کرنے لگتا تھا اور اس کے اوپر آوازیں سکتا. یہ سنا پیغمبر, سننے کے بعد ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ یاد رکھے جیسی محبت اس کو مجھ سے, اگر ایسی ہی محبت باپان اس کے دل کے اندر موجود ہے, ویسی ہی محبت اس جیسی اس کے دل کے اندر موجود ہے, ایسی محبت کے ساتھ اگر یہ بردہ فروشی کا کام کیا کرتا کہ بچوں کو اٹھا اٹھا کر فروخت کیا کرتا تب بھی یقیناً خدا اس کو بخش دیا کرتا کیونکہ میری محبت سے بڑا عمل کوئی نہیں. تو یقیناً حب رسول اور آل رسول بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کروانے کی ضامن ہے, لیکن اس وقت جب انسان خود رسول اور آل رسول کے کردار پر عمل کرنے کی کوشش کرے, یہ خیال کرے کہ ان کا کردار کیا ہے, یہ خیال کرے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ تو یہاں تک مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو توبہ کی تو اہمیت نہیں ہے بلکہ توبہ سے بھی زیادہ بڑی ایک اور چیز. مولا کائنات امیر المؤمنین کے اندر تشریف فرما کہ ایسا ایک شخص آیا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین میں 70 کوس کا تقریباً 300 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ کے پاس آیا تاکہ آپ سے دریافت کروں کہ مل قاب ہو ومل اقرب, مل قریب ہو ومل اقرب, مل عجب ہو ومل عجب, مل واجب ہو ومل اوجب. یا امیر المؤمنین میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے سخت چیز کیا اور اس سے بھی زیادہ سخت کون سی, دنیا کی سب سے قریب چیز کون سی اور اس سے بھی زیادہ قریب چیز کون سی, ومل عجب ومل عجب دنیا کی سب سے عجیب چیز کون سی اور اس سے بھی زیادہ عجیب کون سی چیز, ومل واجب ومل عجب اور سب سے اہم واجب کون سا اور اس سے بھی زیادہ اہم واجب کون سا. یہ سنا امیر المومنین نے فرمایا کہ اے شخص تم نے جس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے 70 برسوں کا فاصلہ طے کیا, یاد رکھو کہ اس سفر اس مسئلے کی اہمیت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے. مت صاحب سب سے مشکل چیز مصیبت, سب سے مشکل چیز خدا کی طرف سے مومن کا امتحان, سب سے مشکل چیز خدا کا مومن کے اوپر بلا کو نازل کرنا ہے. تو جب خدا کسی مومن پر بلا نازل کرے تو اس سے زیادہ مشکل کیا ہوگا, لیکن مل اثر جو چیز اس سے بھی زیادہ مشکل ہے وہ ہے ثواب و ثوابہا, کہ مصیبت تمہارے اوپر نازل ہو اور تم اس کے ثواب کو بھی اپنے ہاتھ سے کھو گئے, کہ مصیبت کو آنا ہے وہ آ کر نہیں جائے گی کہ خدا کی لائی ہوئی چیز کو کوئی ٹال نہیں سکتا, مصیبت کو آنا ہے اب تمہارے اختیار میں ہے کہ اس کو برداشت کر کے خدا کا شکر ادا کرو تو مصیبت کا ثواب بھی ملے, اور خدا کا شکر ادا نہ کرو بلکہ خدا کے اوپر ناراض ہونے لگو کہ بار الہ اس مصیبت کے لیے تجھے میرا ہی ڈر نظر آیا تو مصیبت تو آ کر رہے گی لیکن اس کا ثواب تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو مشکل چیز مصیبت اور اس سے مشکل چیز اس کے ثواب کو ہاتھ سے چھوڑ دیں. مل قریب, قریب کیا چیز, ہر قریب کل خوا کی ہر خواہشات نفسانی قریب, جو بھی خواہش نفسانی ہے نماز کو چھوڑو ایک مرتبہ سکون ملا بہت قریب ہے یہ سکون تمہارے پاس, شراب کو پی لو ایک مرتبہ سرور ملا بہت قریب ہے یہ سرور تمہارے پاس, زنا کو کر لو ایک مرتبہ لذت ملی بہت قریب ہے یہ لذت تمہارے پاس. تو ان قریب و کلو خواہ ہر خواہش نفسانی کے بعد جو مزہ آتا ہے وہ سب سے زیادہ قریبی چیز ہے, لیکن والاقرب جو اس سے بھی زیادہ قریب ہے الموت وہ موت ہے, کہ تم ابھی شراب کے جام کو منہ سے لگا رہے ہو کہ اس کے سرور کے آنے سے پہلے پہلے موت کا فرشتہ تمہاری گردن کو پکڑ چکا ہو, تم خدا کی نافرمانی کا تحیہ کر کے بیٹھے ہوگے, لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں مزہ ملے موت تمہیں اپنے دامن میں لے چکی ہے. تم مال حرام کو جمع کر کے رکھ رہے ہوگے کہ ایک دن اس سے فائدہ اٹھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے اقرب چیز آ کر تمہیں گرفتار کر چکی ہے. بل عجب, اور دنیا کی سب سے عجیب چیز, اور دنیا خود یہ دنیا کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں اور ایک کو دھوکہ دیا ہے, پھر بھی انسان اسی دنیا کے پیچھے فرشتہ ہے, اس دنیا کے پیچھے لگا رہے, یہ سب سے عجیب چیز ہے. بل عجب, اور اس سے زیادہ عجیب چیز یہ ہے کہ غفلت دیا جس میں انسان رہے اور اس سے غافل ہے. بل واجب, سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, حقوق اللہ نہیں ہے, حقوق الناس نہیں ہے. الواجب, سب سے بڑا واجب, التوبہ, توبہ کرنا. یہ گناہ ہر انسان کی سرشت و فطرت میں داخل ہے, انسان توبہ کر لے گا سب سے بڑا واجب. لیکن بل اور جب اس سے بھی بڑا واجب, کر کے سنو گناہ کرو ہی کیوں کہ تمہیں توبہ کی ضرورت ہے. گناہ ہی کو ترک کر دو, گناہ ہی کو چھوڑ دو, یہ توبہ سے زیادہ بہتر اور توبہ سے زیادہ واجب ہے. یہ امیر المومنین نصیحت کر رہے صرف اس عربی کو نہیں بلکہ ہم سب کو کہ دیکھو توبہ کرنا تم کو آسان لگتا ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر چیز یہ ہے, ترک سنو گناہ کو چھوڑ دو اور ہمارے کردار کے اوپر عمل کرو. گناہ کا ترک کر دینا یہ مومن کی زندگی کی بنیاد ہونا چاہیے. گناہ بے شمار ہے لیکن بہت کم ایسے گناہ ہیں کہ جس کو خود قرآن کے اندر خدا نے لفظ قسم یا گناہ سے یاد کیا. تین یا چار گناہ ہمارے پاس 80 گناہان کبیرہ ہمارے صرف کے اندر ہے, لیکن چار یا پانچ گناہ ایسے ہیں کہ خود قرآن نے اس کے لیے لفظ گناہ کو استعمال کیا ہے. شراب کے لیے لفظ گناہ آیا, جوئے کے لیے لفظ گناہ آیا, اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اذ تنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان لانے والے, ایک دوسرے کے متعلق برے خیال سے بچو. یہ ایک دوسرے کے متعلق برا خیال رکھنا اسم, یہ گناہ اور اتنا بڑا گناہ ہے. ایمان جعفر صادق کہ یہاں دیکھیے کہ اس گناہ کو ایمان نے کن گناہوں کے ساتھ رکھا, کہ جب مسلمان ایک شخص اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکال اور مسلمان ہو جائے تو اس کی چار چیزوں کا بچانا, اس کی چار چیزوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, اور اس کی چار چیزیں ہر مسلمان پر حرام ہو جائے. پہلی چیز اس کی جان, جہاں مسلمان نے کلمہ اسلام کو زبان سے نکالا چاہے وہ مومن نہ ہو, محبت اہل بیت کو دل میں نہ رکھتا ہو, لیکن اگر مسلمان دائرہ اسلام کے خارج نہیں, اس کی جان کا بچانا ہر ایک پر واجب. بل مال, دوسری چیز اس کے مال کا بچانا, اس کے مال کو نقصان پہنچ رہا ہے, واجب ہے آپ کے لیے کہ آپ آگے بڑھ کے بچائے ورنہ گنہگار ہیں. تیسری چیز عزت, مسلمان کی عزت کو بچانا ہر مسلمان پر واجب ہے. بس ظن, اور چوتھی چیز مسلمان کے بارے میں برا خیال جب کسی کے ذہن میں آ جائے تو واجب یہ ہے کہ برے خیال کو نکال کر اس کے بارے میں اچھا خیال اس کے ذہن میں داخل کرے, اور خود تمہارے ذہن میں برا خیال آ جائے تو سمجھ لو کہ تم نے اتنا ہی بڑا گناہ کیا جتنا اس کی جان یا مال یا عزت کو نقصان پہنچا کے گناہ کیا جا سکتا تھا. مراتب ہیں, جان کا نقصان بہت بڑا ہے, لیکن امام نے مسلمان کے بارے میں برے خیال کو اتنی اہمیت دی کہ جان کا تذکرہ اور برے خیال کا تذکرہ بالکل برابر نہیں. برا خیال در حقیقت مسلمان کا اتہام ہے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال بائیں کہ وہ سود کا پیسہ کھاتا ہوگا, وہ چڑھا پیتا ہوگا, وہ غیبت کرتا ہوگا, در حقیقت آپ نے اس پر الزام لگایا, اتہام لگایا, اور جس کے اوپر اتہام لگایا جائے اتنا سخت یہ گناہ ہے. دو مرتبہ پانچ ایسے اشخاص ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے روایت کے اندر, سامنے آل ابا امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ پانچ آدمیوں پر لعنت کی ہے, اور دوہری لعنت کی ہے کہ ملعون ملعون من استحما اخاہ, ملعون ملعون من غشا اخاہ, ملعون ملعون من اغتابا اخاہ, ملعون ملعون من لم ینسہ اخاہ, ملعون ملعون من یقد ان اقلی. پانچ ایسے آدمی ہیں کہ جس پر امام لعنت کر رہا اور دوہری لعنت, لعنت ہے اس آدمی, لعنت ہے اس آدمی کے اوپر من استحما اخاہ, جس نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی الزام لگا. اور یہ بھی یاد رکھیے ان شاء اللہ آئندہ رکھیے کہ انسان جو ہے سب سے زیادہ الزام خود اپنی ذات کے اوپر لگاتا ہے, چنانچہ امام کی اس لعنت کے اندر ہر وہ شخص داخل, تقریباً تمام مومنین داخل, ہر شخص اپنی ذات پر اپنے ماں باپ کو برا کہتا ہے, اپنے گھر والوں کو برا کہتا ہے, کس طریقے سے برا کہتا ہے چھٹے امام نے بتایا, وہ ان شاء اللہ آئندہ رکھیے. طرح جو بھی اپنے مسلمان بھائی کے اوپر اتہام لگائے امام یہ کہتے ہیں اس پر لعنت، ملعون ملعون من غش اخاہ، لعنت ہے اس کے اوپر کہ جس نے اپنے بھائی کو دھوکا دیا. تیسرا جو ملعون ملعون من اغتاب اخاہ، جس نے اپنے بھائی کی غیبت، غیبت کے سلسلے میں انشاءاللہ شعبان کے آخر میں کچھ گفتگو ہوگی. ملعون ملعون من لم یمس اخاہ، اور اس پر بھی لعنت، اس کے اوپر لعنت. آپ گناہ نہیں کر رہے، آپ کے سامنے دوسرا شخص گناہ کر رہا، گناہ گار کے اوپر لعنت امام نہیں بھیجے بلکہ اس پر لعنت ہے کہ جس کے سامنے گناہ کیا جائے اور وہ اپنے برادر اسلامی کو روکے نہیں، منع نہیں کرے، نصیحت نہ کرے. کم از کم نصیحت کا کرنا واجب، ورنہ وہ اتنا گناہ گار نہیں جتنا دیکھنے والا گناہ گار ہو جائے گا. اور آخری شخص ملعون ملعون من یفتج عن اخیہ، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت کہ اس کا بھائی ملاقات کے لیے آئے، گھر کے اندر بیٹھا ہوا اور پہلواج کے لیے موجود نہیں. محمد ابن سنان نقل کرتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے جب میں حاضر ہوا تو حدیث کے اسی جز کے اوپر ہماری گفتگو جاری. ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے محمد ابن سنان، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسلمان بھائی سے ملاقات سے انکار کتنا بڑا گناہ. جناب موسیٰ کا انتقال ہو چکا، بنی اسرائیل کی قوم کے پیغمبر جناب یوشع ابن نون، اس زمانے کا واقعہ ہے کہ تین مومن جو جناب موسیٰ پر ایمان لائے اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، تینوں دوستوں میں گفتگو جاری کہ اتنے میں چوتھے دوست نے آ کر دروازے کو کھٹکھٹایا، اس نے کافی دل دو دروازے کے اوپر دستک، غلام نکل کر باہر گیا، جا کر دیکھا کہ دوست ہے. ان لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا تمہارا، اس شخص نے پوچھا کہ کیا تمہارا آقا گھر میں موجود ہے؟ غلام نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ نہیں، وہ گھر میں موجود نہیں ہے، باہر گئے. امام کے فرماتے ہیں آنے والے نے سنا اور چلا گیا. غلام واپس آیا، واپس جب آیا تو اس کے آقا نے سوال کیا کہ اے میرے غلام، گھر کے دروازے پر کون آیا؟ غلام نے جواب دیا کہ آپ کا ایک دوست آیا، اس نے آپ کے بارے میں سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ آپ یہاں موجود ہیں. امام یہ فرماتے ہیں کہ اس نے منع نہیں کیا لیکن یہ خاموش رہا، غلام کو روکا نہیں، دوست کے پیچھے بھاگا نہیں، دوست کو بلا کر نہیں لایا. تینوں کی گفتگو جاری ہے. آج کی نشست ختم ہوئی. اگلے دن صبح سویرے یہ تینوں آدمی کھیت میں کام کرنے کے لیے نکلے، گھر سے نکلے، راستے میں وہی شخص مل گیا تھا جس نے کل دروازے کے دستک دی. وہ شخص ملا، ان کے ساتھ مل گیا، سلام کی، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اس کو اپنے ساتھ ملا دیا. لیکن کل کی بات سے کوئی معذرت نہیں، کوئی معافی نہیں، اب بھی موقع تھا معافی کا، اب بھی موقع تھا معذرت کا، لیکن کوئی معافی نہیں، کوئی تذکرہ نہیں. امام نے فرماتے ہیں کہ یہ چلے، چلتے چلتے دیش کے قریب چاروں کا گروہ پہنچا. اچانک انہوں نے یہ دیکھا کہ آسمان پر تاریکی چھا گئی. ایک مرتبہ نظر کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ بادل ابر کا ٹکڑا سروں پہ نظر آئے. جب یہ ابر کا ٹکڑا سروں پہ نظر آیا تو ایک مرتبہ یہ گھبرائے کہ آج یہ بے وقت کا یہ ابر کیسا ہے، بادل کیسا ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ بادل سے ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے گروہ ابر، یہ گناہ گاروں کا گروہ، اس کے اندر کچھ نیک ہیں اور کچھ گناہ گار، میں جبرائیل فرشتہ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ ان کے اوپر آگ کی بارش کو برسا. امام یہ فرماتے ہیں کہ جب چاروں نے یہ سنا تو تینوں نے مل کر طے کیا کہ چوتھا ملنے والا گناہگار، اس کو نکال باہر کرو تو عذاب اس کے اوپر آئے گا، ہم بچ جائیں. تینوں نے دھکے دے کر اپنے ساتھی کو نکالا. ایک مرتبہ اسی ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی کہ اے گرو، عذاب بہت دیر پہلے تم پر آ چکا تھا، لیکن تم نے ایک مومن حقیقی کی موجودگی کی وجہ سے تلا ہوا تھا، تم نے اس کو نکالا ہے، اب یہ عذاب تم پر آتا ہے. اور امام یہ فرماتے ہیں اس کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ آگ کی بارش ہوئی، تینوں جل کر کوئلے کا ڈھیر بن گئے. چوتھے آدمی نے دیکھا، ایک مرتبہ گھبرا کے شہر کی طرف بھاگا، دروازے میں داخل ہوا، پیغمبر وقت جناب یوشع ابن نون سے ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو بھاگتے دیکھا، سوال کیا کہ اے میرے صحابی، تیری یہ کیا کیفیت؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ابھی میں ایک انتہائی عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں. یوشع ابن نون نے سوال کیا کہ کیا منظر تھا؟ جواب دیا تو پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ان پر یہ عذاب صرف ایک بات کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ کہ کل شام کو انہوں نے تجھ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. کتنا چھوٹا گناہ ہمارے نزدیک، لیکن پیغمبر وقت یہ فرماتے ہیں کہ انکار کر دیا، جس میں کہ اسے گھبرایا کہ یا رسول اللہ اگر اس کو معلوم ہوتا تو یقیناً میں ان کے گناہ کو معاف کر دیتا، میں اب اس وقت ان کے گناہ کو معاف کرتا ہوں یا رسول اللہ، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، میرے دل کو اس سے تکلیف نہیں پہنچی۔ جناب ذوالقعدہ ابن نون نے کہا کہ آپ میری معافی کا وقت گزر چکا ہے، اگر عذاب سے پہلے سے تجھ سے تذکرہ کرتے اور تو معاف کر دیتا تو عذاب ٹل جاتا، لیکن اب اس معافی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہاں روز آخرت اب یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور اگر تو معاف نہ کرتا تو عذاب جہنم ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ تو کتنا چھوٹا گناہ لیکن اتنا بڑا گناہ ایمان کے نزدیک کے ملعون ملعون دوہری لعنت کے اوپر، اتنا بڑا گناہ خدا کے نزدیک عذاب الہی خاص طور پر بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ پانچ ایسے اشخاص ہیں کہ جن کے اوپر امام کی طرف سے لعنت دی گئی۔ تو سب سے پہلا تذکرہ میں نے تہما اخا ہوں، جو اپنے مومن بھائی کے بارے میں برا خیال رکھے، یاد نہ اللہ کے بارے میں برا خیال آئے نہ اپنے بارے میں برا خیال آئے، اللہ کے بارے میں بھی ہمیشہ حسن ظن رکھے کہ کبھی کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے، اللہ تو وقت آخر بھی عذاب کو دور کر لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت کتاب و کتاب ہو چکا، جنت والے جنت میں جا چکے، جہنم والے جہنم میں جا چکے، 1000 سال کا رسہ گزر ہے، جنت والے نعمات الہیہ سے فائدہ اٹھا رہے، جہنم والے عذاب الہی کا شکار، 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، اے یہ جہنم میں ایک شخص تھا، اس کو دعا یاد کی ایک مرتبہ اس نے 1000 سال کے بعد بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ یا حیو یا منان بار الہ میری اس عذاب کو مجھ سے برطرف کر، یہ دعا اس کی نکلی، اس کے دل سے دعا نکلی، سیدھی عرصے الہی تک پہنچی۔ ایک مرتبہ حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں گیا اس کو چند لمحوں کے لیے باہر لے کے آنا، اس شخص کو باہر لایا جاتا ہے، اس مرتبہ عرصے الہی کے قریب پہنچتا ہے، خدا اس سے کہتا ہے کہ اے شخص نے دیکھا دنیا میں جو کچھ تم نے گناہ کیے تھے آج کی جو ان کا بدلہ مل گیا، تم نے دعا کے ذریعے عذاب کو معاف کرنے کی درخواست کی، اس لیے چند لمحوں کے لیے عذاب کو تم سے روک دیا گیا، یہ اس دعا کی برکت تھی، ورنہ خالدین فیہا جہنم والوں پر عذاب ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اب واپس جاؤ کہ جہنم کے اندر، کیونکہ عمل کا وقت گزر چکا ہے، معافی کا وقت گزر چکا ہے، وہ چلتا ہے جہنم کی طرف، لیکن چلتے چلتے امام یہ فرما رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مرتبہ نگاہ کو گھما کر پیچھے کی طرف دیکھتا آواز آئی دوبارہ خدا کی طرف، جائے میرے بندے تم نے پیچھے کی طرف کیوں دیکھا؟ تو جواب دیا کہ بار الہ مجھے تیری رحمت سے یہ امید تھی کہ جب تم نے مجھے ایک مشکل سے نکال دیا ہے تو دوبارہ اس کے اندر لے کر نہ جائے گا۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا کہ مجھے تیری رحمت سے یہ امید تھی کہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال کر دوبارہ نہ پھینکے گا۔ مرتبہ حکم ہوا کہ اے فرشتوں، کیونکہ اس نے میرے بارے میں اچھا خیال اپنے ذہن میں رکھا ہے، اس لیے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو فوراً جنت کے اندر لے جا کر اعلی انجین کے اوپر چڑھا دو۔ تو حسن ذن اچھا خیال رکھو، اللہ کے بارے میں بھی، بندوں کے بارے میں، لیکن خود اپنے آپ کو ایسے مقام میں نہ لے جاؤ کہ جہاں حسن ذن بھی کام نہ آئے۔ اس مقام پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں، پہلا سوال تو یہ کہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے آپ کو ایسے مقام میں نہ لے جائے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص عادل آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص میں برائی اور خرابی ہے تو انسان کیا کرے؟ برا خیال لانا اپنے ذہن میں نہیں ہے، خود بخود آتا ہے، کیا یہ بھی گناہ ہو؟ یہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ ہفتے کا موضوع، اس کے بعد معراج کی گفتگو آئے گی، اور کچھ لوگوں کی فرمائش یہ کہ معراج کے سلسلے میں گزشتہ سال تذکرہ ہوا تھا کہ جنت کے 8 دروازے جہنم کے 7 دروازے، اور جنت کے 8 دروازے میں سے ہر دروازے پر 4 باتیں لکھی کہ جس میں یہ 4 باتیں آئیں گی اس دروازے سے داخل ہو جائے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 3 باتیں لکھی، جس دن میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہی دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، تو گویا جس میں 21 باتیں آ جائیں وہ جہنم کے کسی دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، جس میں 32 باتیں پیدا ہو جائیں وہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو سکتا۔ تو یہ 53 خصوصیتیں ایسے پتے ہیں جو پیغمبر اسلام نے شب معراج کو جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمائش ہے اس لیے انشاءاللہ اس کا سلسلے کا بھی آغاز کیا جائے گا، اور معراج کی تقریر 30 رجب یا 1 شعبان کو ہوگی، آئندہ تقریر کے بعد اس میں گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، اور یقیناً دو تقریروں میں گفتگو ہماری ختم ہوگی، اس کے بعد پھر ہمارے پتہ امام کا موضوع آئے گا، پھر اگر وقت ملا تو غیبت کا سلسلہ، اور وقت نہ ملا تو پھر آئندہ سا اگر پروگرام شروع کیا گیا، کیونکہ ایک بڑے گروہ کی خواہش ہے کہ اب کافی طویل عرصہ ہو گیا، لوگ آتے آتے سنتے سنتے تھک گئے، اس لیے کم از کم 1 سال 2 سال 3 سال کا وقفہ دے دیا جائے، تو اگر اکثریت کی خواہش کا احترام کر کے اجماع پر عمل کر لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس شعبان میں سلسلہ منقطع ہو جائے، اور اگر عمل نہیں کیا گیا تو انشاءاللہ آئندہ چلے گئے سلسلہ، اور سوال میں ہمارے گفتگو کا آغاز جب کو کرالے جائیں گے ہوگا یا پھر اور دونوں انتہائی اہم موضوع ہما علیہ البلا. اب اگر سے سوال جواب کا موقع ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ نیچے اتر کر یا باہر نکل کر سوال جواب کریں، کیونکہ محفل والوں کی طرف سے یہ اصرار ہے کہ 12:10 پہلے محفل کو خالی کر دیا گیا، 2 منٹ پہلے ہی زیادہ دیے جا چکے ہیں. سوال کریں آپ لوگ لیکن بہتر یہ ذرا نیچے اترے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر سوال جواب کرتے ہیں. جب بس ایسے کے والد لگے آپ نے 12:10 پہلے کر دیا اور تو وقت ہے نا، میرے طرف کھڑی ہو گئے تو کھڑی بنے.